الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعت و فی کل ساعہ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. برائے تاجیل در ظہور حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بار دیگر بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماہ مبارک رمضان کے یہ دن و رات بہت تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں عزیزان گرامی. ہر روز و شب میں مانگی جانے والی یہ دعا ہے کہ جسے رب کے حضور صدق دل سے پیش کرتے ہیں, پروردگار پناہ مانگتے ہیں تیری ذات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو ماہ مبارک رمضان کے یہ روز و شب گزر جائیں اور ہمارے نامہ اعمال میں گناہ, خطا, تاریکی, گناہ کی نجاست و پلیدگی کا کوئی ذرہ باقی رہ جائے. اے پروردگار, تجھے ان پاک و پاکیزہ شبوں کا واسطہ, ان پاک و پاکیزہ لمحات کا واسطہ, تیرے ان پاکیزہ بندوں کا واسطہ جو ماہ مبارک رمضان سے بہترین طریقے سے مستفیض ہو رہے ہیں, وہ اجر, وہ پاداش, وہ رحمت, وہ برکت, وہ مغفرت جو ان شبوں میں تیری بارگاہ سے نازل ہو رہی ہے ہم سب کے شامل حال فرما. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی, مسلسل آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا ہمارے دیکھنے کا انداز بدلتا جائے گا, ہمارے سوچنے کے انداز میں تبدیلی آتی چلی جائے گی, اتنا ہمارے لائف اسٹائل میں تبدیلی واقع ہونے کا امکان ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے واقعی بلندی کہاں ہے, واقعی کمال کس سمت پایا جاتا ہے, عزت و شرف و عظمت کس جانب ہے, تو عزان گرامی ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو بلندی نظر آئے اور وہ اس کے درپے نہ ہو. انسان دوڑتا ہو جائے گا. بہرحال یہ مجلسیں, یہ محفلیں اسی خاطر سجائی جاتی ہیں کہ انسان کے نگاہوں کے سامنے شیطان لعین جو وسوسہ کرتا ہے، غفلت کے پردے جو انسان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں جس کے بنا پر انسان حق کو نہیں دیکھ پاتا ہے، یہ مجلس انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ یہ گناہ کے غلیظ اور تاریک پردے انسان اور حق کے مابین جو حائل ہو چکے تھے درمیان میں سے ہٹ جاتے ہیں، انسان دوبارہ سے طاقت پیدا کر لیتا ہے کہ حق کو جیسے کہ وہ ہے دیکھ پائے، اور جب انسان دیکھ لے تو پھر اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، در اہل بیت پر جب انسان اپنی جبی جھکاتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے مفلسی کہتے کسے ہیں، امیری کہتے کسے ہیں، بلندی کہتے کسے ہیں، پستی کہتے کسے ہیں، عزت کسے کہتے ہیں، ذلت کسے کہتے ہیں۔ مگر نہ اگر در اہل بیت چھوڑ دے عزان گرامی تو دنیا والے ممکن ہے ظاہری اعتبار سے مجھے اور آپ کو صاحب عزت بنا دیں گے، ظاہری اعتبار سے آپ کو بلند مقام عطا کر دیا جائے گا، لیکن جب انسان کی آنکھیں بند ہوں گی اس وقت انسان احساس کرے گا کہ سوائے دھوکے کے، سوائے فراڈ کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جب کبھی دعا کی بات آتی ہے تو ہم سے یہ کہا گیا ہے دوسروں کے لیے پہلے دعا کرو، جب کبھی گناہ سے مغفرت کی بات آتی ہے تو ہم سے یہ کہا گیا ہے پہلے اپنا ذکر کرو بعد میں دوسروں کے لیے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، پہلے اپنا، جب گناہ کی بات آئے تو اپنے آپ کو صف اول میں کھڑا رکھو یا صف میں سب سے آگے جا کے کھڑا رکھو، اے پروردگار سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں۔ لیکن جب دعاؤں کی بات آئے تو دوسروں کے لیے طلب کرو۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرج مراوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا آپ کے ایک صحابی کو، اب مختلف روایتیں ہیں، بعض روایت کے مطابق دیکھا صفا پہاڑی پر، وہ صاحبان کے جو حج و عمرہ کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں بہتر طور پر جانتے ہیں سعی نامی ایک عبادت کو کہ جو ان دو پہاڑیوں کے مابین بجا لائی جاتی ہے۔ عزان گرامی بہرحال مستحب ہے کہ انسان ان پہاڑیوں پر بیٹھے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی دعا کو پیش کرے، متبرک مقام ہے، بابرکت مقام ہے، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا رد نہیں ہوتی۔ بعض روایات کے مطابق صفا نامی پہاڑی پر اور بعض روایات کے مطابق روز عرفہ کسی خاص ایسے محل اور مقام پر کہ جو بہت مناسب تھا، روز عرفہ سرزمین عرفات، وہاں پر کسی ایسے مقام پر دیکھا جو بہت مناسب رکھتا تھا کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں اس مقام سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مسلسل وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، یہ فقط دوسروں کے لیے دعائیں طلب کر رہا ہے، اے پروردگار اس کے اس مسئلے کو حل کر دے، اس کی اس مشکل کو حل کر دے، اس کے لیے یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے پروردگار، وہ ظاہری اعتبار سے رزق کی تنگی میں ہے پروردگار اس کی یہ مشکل حل کر دے، وہ اولاد کے سلسلے میں پریشان ہے، وہ جاب کے سلسلے میں، بہرحال دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا۔ آگے بڑھ کے کہا کیا سبب ہے اتنے متبرک مقام پر موجود ہو اپنے لیے کچھ بھی طلب نہیں کرتے ہو؟ کہا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے۔ دیکھیں عزیزان گرامی انسان تاجر ہے، انسان بزنس کرتا ہے۔ عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں اگر اپنی جبی در اہل بیت پر جھکا دے تو کائنات کا امیر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے انسان پہلے تو یہ تو جان لے کہ جس شے کو تو بیچ رہا ہے اس کی قیمت کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو سستے داموں تو بیچ جائے، اے انسان تو اپنے نفس کو بیچنے چلائے، اس کی کم ترین قیمت کا نام ہے بہشت، اس سے کم پر نہ بیچ ڈالنا۔ تو بہرحال انسان معاملہ کرتا ہے، اگر اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ کوئی دوسرا اسے اس کی شے کے اور اس کے متاع کے زیادہ پیسے دے رہا ہے تو بیوقوف انسان ہے جو کم قیمت پر بیچے گا، جب زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو کیوں کر کم پر فروخت کروں۔ بہرحال آقا کا یہ چاہنے والا کہنے لگا میں نے اپنے مولا و آقا سے سنا ہے جب کبھی انسان کسی دوسرے کے لیے دعا طلب کرتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، میں نے اپنے مولا و آقا سے سنا ہے کہ جب کبھی انسان کسی دوسرے کے لیے دعا طلب کرتا ہے رب کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس بندے کے لیے دعا طلب کرتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ میں نے تو کہا اے پروردگار اس کی اس ایک مشکل کو حل کر دے، میں جس مشکل کے سلسلے میں رب کی بارگاہ میں اس انسان کی نسبت سے دعا گو ہوں، یہ فرشتہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے پروردگار 1,00,000 ٹائمز برابر وہی شے اس فرد کو عطا کر دے۔ اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میری دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اتنا یقین ہے فرشتہ پاک ہے، مقرب ہے، مکرم ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کی دعا کبھی رد نہیں ہونے والی۔ تو ایذان گرامی، اگر انسان بزنس کرنا ہی چاہتا ہے، کمانا ہی چاہتا ہے، بھائی انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کیوں طلب کر رہا ہوتا ہے؟ چاہتا ہے کہ اس کی دعا پوری ہو جائے۔ تو اس سے بہتر کوئی اور راستہ ہو سکتا ہے ایذان گرامی؟ بہتر کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں کیوں پیش کیا؟ دو روایتیں ہیں کہ جن کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں لوگوں کو خطاب کرنے کے لیے۔ ابھی پہلی دہلیز پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہمیں یقین اور اطمینان ہے، ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتہ حجت خدا کا خدمت گزار ہے، اپنے تمام تر تقرب، اپنی تمام تر عظمت، اپنی تمام تر بلندی کے باوجود خادم ہے حجت خدا کا۔ مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا پیش کیا؟ کہ ایذان گرامی، جب انسان دوسرے کے لیے دعا طلب کرتا ہے، خدا کے فرشتے انسان کے لیے دعا طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس مقام پر آئیے، پہلی دہلیز پر پہنچے، فرمایا آمین، لوگوں کے کانوں تک فقط آمین کی صدا پہنچی۔ دوسری دہلیز پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ آخری قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اور یہ تینوں جملات پڑھنے کے بعد رسول نے خطبہ دینا شروع کیا۔ بہرحال لوگوں کا سلام، ہر عاقل اور باشعور کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ آقا یہ کیوں کر تین مرتبہ آپ نے لفظ آمین کی تلاوت کی ہے؟ کہا کہ درواقع جبرائیل امین آئے تھے، وہ دعا کرتے چلے جا رہے تھے، میں آمین کہتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دعا کرتے چلے جا رہے تھے، میں آمین کہتا چلا جا رہا تھا۔ اب ایذان گرامی، اس مقام پر دعوت فکر ہے۔ آج تقریباً ایک چوتھائی ماہ مبارک رمضان ختم ہوا چاہتا ہے، بہت تیزی سے یہ ایام ہمارے ہاتھوں سے چلے جائیں گے۔ اس دعا کا طلب کرنے والا جبرائیل امین ہے، اس دعا پر آمین کہنے والا کائنات کا اشرف ترین انسان ہے، لہذا اس کی صداقت میں، اس کی سچائی میں ذرہ برابر بھی شبو شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ بس انسان مومن کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے آپ کو ویسا بنا لے جیسے یہ ہستیاں چاہتی ہیں۔ کہا آقا کیا سبب تھا کہ آپ نے تین مرتبہ آمین کہا؟ کہا جبرائیل نے کہا۔ اچھا، اب یہ میرے موضوع سے بہرحال متعلق ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں ذکر صلوات بھی ہے، اس میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بھی ہے۔ کہا جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، جب کبھی آپ کا ذکر ہو اور کوئی شخص آپ پر درود و صلوات نہ بھیجے، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ میں نے کہا آمین۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہ اگر مجھے بعد میں کسی مقام پر موقع ملا تفصیل کا، تو آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں گا۔ اگر نہیں مل سکا ایذان گرامی، دس بستہ ملتمس ہوں اس سلسلے میں غور و فکر کیجئے۔ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، خصوصیت سے اس مقام پر کوتاہی ہو جاتی ہے جب ہمارے ماں باپ بڑھاپے کے مقام پر آ جائیں اور ہم جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہوئے ہوں، اس مقام پر کہ جب وہ ہمارے محتاج ہوں، انہیں ہماری ضرورت ہو اور ہم ظاہری اعتبار سے مستغنی ہو چکے ہوں، اس موقع پر انسان کا امتحان بہت سخت ہو جاتا ہے۔ ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، جس کسی کے لیے پروردگار متعال نے اس دنیا میں ماں اور باپ، توجہ چاہتا ہوں، یا صرف ان میں سے کوئی ایک رکھا ہو اور وہ ان کے وسیلے سے خداوند متعال کی بارگاہ میں مغفرت حاصل نہ کر پائے، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ میں نے کہا آمین۔ میں نے کہا آمین۔ آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے، آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھی جگہ پر دکان ہے، انسان کیا کہتا ہے، سونے کی چڑیا ہے میرے پاس، اس کے ذریعے سے میں بہت کچھ کما سکتا ہوں، اتنے بہترین موقع اور مناسبت کے ساتھ یہ جگہ میرے پاس ہے، بہترین قیمت پر اس کا خریدار موجود ہے، ہے یا نہیں ایذان گرامی؟ اگر کسی کے پاس اس کے ماں باپ حیات کے ساتھ ہیں ایذان گرامی، یہ وہ وسیلہ ہے کہ جو بہت تیزی سے انسان کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ مخصوصاً آپ میں سے وہ صاحبان کے جو اپنے ماں باپ سے دور ہو کر اس مقام پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اعزان گرامی ان کے حقوق میں کوتاہی نہیں کیجئے گا، ان کے حقوق میں کوتاہی نہیں کیجئے گا۔ بہرحال تیسری اور آخری بات کہ جو اس مقام پر ختمی مرتبہ آمین کہتے چلے جا رہے ہیں اور جبرائیل امین کی دعا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر کسی کو ماہ مبارک رمضان نصیب ہو جائے اور وہ خدا کی مغفرت حاصل نہ کر پائے، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وہ خدا کی رحمت سے دور ہے۔ میں نے کہا آمین۔ بہرحال عزیزان گرامی، بارہا آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے، ماہ مبارک رمضان میں بہت کچھ ہے۔ ختمی مرتبت نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، اللہ کا مہینہ برکتیں لیے آ رہا ہے، رحمتیں لیے آ رہا ہے، مغفرتیں لیے آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ساعتیں دوسرے مہینوں کی ساعتوں پر، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں پر، جس کی راتیں دوسرے۔ یہ دیکھیں، عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں بارہا، کلام امام میں مبالغہ نہیں ہے، تکرار نہیں ہے، جو شے کی حقیقت ہے اسے پیش کیا جا رہا ہے، جو شے کی حقیقت ہے اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ خصوصیت سے یہ کہنا، یہ پورا مہینہ بقیہ تمام مہینوں سے فضیلت رکھتا ہے، اس کے دن بقیہ تمام مہینوں کے دنوں پر، اس کی راتیں بقیہ تمام مہینے کی راتوں پر، اس کا ایک ایک لمحہ بقیہ تمام مہینے کے لمحات پر فضیلت رکھتا ہے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ تھوڑی سی اپنی آنکھیں کھولیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس جملے کی کچھ حد تک آپ کی خدمت میں وضاحت، اور شاید آخر میں عزیزان گرامی کچھ ایسی باتیں ہوں جو تھوڑی بہت کڑوی ہوں، یعنی مزاج پر بھاری ہوں، لیکن دس بستہ ملتمس ہوں۔ آپ حق کے جستجو رکھتے ہیں، کوشش کیجئے، اگر احساس کریں کہ یہ عین حقیقت ہے، اسے اپنی زندگی کا شیوا قرار دیں، اسے اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیں۔ بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، زندگی میں انسان کی، اب اتنے تھکے تھکے چہروں کے ساتھ میں نہیں پڑھواؤں گا، لہذا آپ تو اب مجھے سننے کے عادی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال میں کیا کروں، اگر اس وقت کو ہم تھوڑا سا اور آگے لے جاتے ہیں تو صاحبان ایمان جو ہے وہ وقت ضائع نہیں کرتے۔ ہاں آگے بلا لوں؟ نہیں، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کافی ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال عزیزان گرامی، مشکل ہے مسئلہ اس اعتبار سے مشکل ہے کہ جب حضرت بطن مبارک بھرا ہوا ہو تو، اب یہ ساس بہو کی مثالیں مجھے معاف کیجئے گا، یعنی میری مائیں اور بہنیں مجھے معاف فرمائیے گا۔ بہرحال اب یہ اس لیے کہ بات سمجھ میں آسانی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ جب جھگڑتے ہیں تو یا اس کو حق ملتا ہے یا اس کو حق ملتا ہے، تو بدن اور روح کا رشتہ کچھ ایسا ہی عزیزو۔ ایک وقت میں ان دونوں میں سے ایک لطف اندوز ہو سکتا ہے، اگر وہ بدن صحیح طرح سے لطف اندوز ہو گیا ہے تو جب تک کہ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ کیا ہے، سب کچھ جو ہے وہ ہضم نہیں ہو جائے، روح بیچاری کی باری آنا ذرا مشکل ہوتی ہے۔ بس اگر روح کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا فائٹ کرنا پڑے گا، تھوڑا آپ کی جانب سے ہو، تھوڑا میری جانب سے، انشاءاللہ میں اپنی بات بہتر طور پہ آپ کے گوش گزار کر سکوں گا۔ عرض کی آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی، انسانی زندگی میں جس شے کی زیادتی ہو جائے وہ اپنی قیمت کھو بیٹھتی ہے، ہے یا نہیں ایسا؟ جس شے کی بھی افزائش ہو جائے، غریب کو معلوم ہے پیسے کی قدر و قیمت، لیکن پیسے والے کو، جو ہزاروں میں ہے اس کے پاس ہزاروں کی قدر و قیمت نہیں ہے، جو لاکھوں میں ہے اس کے پاس لاکھوں کی نہیں ہے، جو کروڑوں میں ہے اس کے پاس کروڑوں کی نہیں ہے، نہیں ہے نا بھائی؟ پس شے کی زیادتی قدر و قیمت کھو بیٹھتی ہے۔ ایک عظیم ترین شے ہے ہمارے پاس، لیکن حسن اتفاق سمجھ لیجئے، بلکہ درواقع حسن اتفاق ہی ہے، شے کی قدر و قیمت اس کی زیادتی کی وجہ سے چلی جاتی ہے۔ ایک یہ سبب ہے، دوسرا سبب بھی بیان کر دوں، شے کی قدر و قیمت اس کے بغیر کسی عوض کے مل جانے پر بھی چلی جاتی ہے۔ جو شے فری میں مل جائے اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ اگر ایک کتاب آپ خریدتے ہیں، حد عقل انسان کہتا ہے بھائی میں نے 10 ریال لگائے ہیں، کہیں گے مولانا صاحب وہ کوئی اور زمانہ تھا، کتاب کا خریدار وہ بھی 10 ریال میں بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں، ٹھیک ہے بھائی کوئی اور چیز لے لیں۔ لیکن اگر انسان ایک شے کی قیمت ادا کرتا ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ ویلیو ہوتی ہے اس کے پاس، جس کی قیمت ادا نہیں کی اس کی ویلیو نہیں ہوتی انسان کے پاس۔ ایک کتاب چاہے آپ کو یہاں پر باہر فراہم کر دیا جائے، انسان اتنی ویلیو نہیں دیتا ہے۔ اب جس شے کا میں تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنے چلا ہوں، وہ زیادہ بھی ہے ہماری زندگی میں، بلکہ بہت ہی زیادہ ہے، وہ دینے کو تیار ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی دینے کو تیار نہیں، وہ دینے کو تیار ہے۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ بغیر کسی عوض کے بھی ہمیں دے دی گئی ہے وہ شے، یعنی دونوں وجہ اور علتیں یہاں پر پائی جاتی ہیں کہ انسان اس سے غافل ہو جائے، اور اس شے کا نام ہے حضرت زندگی۔ اس شے کا نام ہے یہ لائف جو میں اور آپ گزار رہے ہیں. دیکھیں ختمی مرتبت نے کیا کہا, ماہ مبارک رمضان کے لمحات دوسرے مہینے کے لمحات پر فضیلت رکھتے ہیں. تو دوسرے مہینے کے لمحات کی ہمارے پاس کیا ویلیو ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. جیسے ہی ادھر ہم قیمت لگائیں گے اسی اعتبار سے کہیں گے ٹھیک ہے بھائی تھوڑا بہتر ہے, لیکن اگر وہاں پر قیمت بہت زیادہ ہو جائے تو ماہ مبارک رمضان کے لمحات کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی. بس یہ مطلب ہے کہ جسے میں نے آپ کی خدمت پیش کرنا ہے. اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں, بہت تیزی سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اعزان گرامی خدمت میں آپ کے ایک روایت کا سہارا لینا چاہتا ہوں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہم چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا, آقا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ پرابلم ہے یہ پریشانی ہے. امام نے شخص کی معرفت کے لیول کو دیکھا کہ اسے یہ بات بیان کی جا سکتی ہے. کہا اے شخص سن, انسانی زندگی میں روزانہ تین ایسی مصیبتیں ہیں, توجہ چاہتا ہوں, انسانی زندگی میں روزانہ تین ایسی مصیبتیں ہیں کہ اگر ان تینوں مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کو تو درک کر لے احساس کر لے تو دنیا و مافیہا کی مصیبتیں آسان اور سہل ہو جائیں گی. انسان رو رہا ہوتا ہے میری جاب چلی گئی, انسان رو رہا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے, انسان پریشان حال ہوتا ہے کہ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انسان بہرحال دنیا کے مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے, ہے یا نہیں ازان گرام, ٹینشنز ہیں پریشانیاں جو انسان کی لائف میں پائی جاتی. اسی قسم کا ایک پریشان انسان آیا آقا کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگا آقا یہ پریشانی ہے. امام نے جواب میں کیا کہا, انسانی زندگی میں ہر روز تین مصیبتیں ایسی ہیں, بس ہر روز آ رہی ہیں یہ مصیبتیں. انسانی زندگی میں ہر روز تین مصیبتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا انسان احساس کر لے در کر لے کہ یہ مصیبت بھی ہے میری زندگی میں تو دنیاوی مصیبتیں اس مصیبت کے سامنے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں. جب بڑی مصیبت آ جائے تو چھوٹی مصیبت مصیبت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے. اب ان تینوں مصیبتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مشکل ہے اذان گرامی, لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا, واقعا ایسا ہی ہے. ایک, اے انسان پہلی مصیبت جو تیری زندگی میں ہر روز پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تیرا ایک ایک دن تیرے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. مال چلا جائے گا واپس آ جائے گا, لیکن یہ جو آج کا دن چلا گیا یہ واپس نہیں آنے والا. یہ جو آج کا دن چلا گیا یہ پلٹ کر واپس نہیں آنے والا. مال جبران ہو سکتا ہے, اس کو آپ ریکور کر سکتے ہیں دوبارہ سے. انسانی زندگی کا جو دن انسان کے ہاتھ سے چلا گیا یہ نان ریکوربل ہے, انسان اس کو نہیں واپس پلٹا سکتا. یہ پہلی مصیبت. دوسری مصیبت, امام نے فرمایا اس دنیا کی حالت یہ ہے کہ اس میں یا تم نے حلال سے کمایا ہے حلال سے بنایا ہے یا حرام سے بنایا ہے. اگر حلال سے بنایا ہے تو اس کا حساب دینا ہے, اگر حرام سے بنایا ہے تو ڈرائنگ روم کی سیر کروائی جائے گی آپ کو. تو آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب کیا مشکل ہے, حلال سے بنایا حساب دے دیں گے. بھائی حلال سے بنایا حساب دے دیں گے. اب اس کے لیے آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دو مومن, بہت سارے لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا یہ پروردگار متعال نے ڈالر پاؤنڈ ریال یہ کیا وہ فقط ان لوگوں کے گھر دیکھے ہوئے ہیں. بھائی کبھی اے پروردگار کبھی بارش کا رخ ادھر بھی ہو جائے, کبھی تو اے پروردگار ایک سال نہیں دو سال نہیں کتنے سال میں صبر کروں. دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے کہ جس کو فقیری پسند ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ بھائی امیری ہو, ریلم چھیل ہو, جو چاہے خرید سکے, جو چاہے اختیار کر سکے, جس شے پر ہاتھ رکھے وہ اس کے ملکیت میں آ جائے. ہر انسان کو پسند ہے انسانی کرم. لیکن بہرحال پروردگار متعال اپنے بندے کو پسند کرتا ہے. اس مقام میں ایک بہت خوبصورت روایت ہے. ایک بندہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اے پروردگار مجھے مال چاہیے, اے پروردگار مجھے مال چاہیے. اے پرور ہوتے ہیں نا دنیا والے, مال چاہیے مال چاہیے اور مال چاہیے, کام کام اور کام, پیسہ چاہیے. اے پروردگار خدا نے کہا ہے میرے بندے پیسہ کیوں چاہیے؟ کہا جب تو مجھے پیسے دے گا نا میں بہت شریف انسان ہوں, میں جو ہے نا بیوی بچوں پر خرچ کروں گا, حج عمرے پہ جاؤں گا, صدقہ و خیرات دوں گا, پروگرامز کرواؤں گا, مجلسیں کرواؤں گا, یہ کرواؤں گا وہ کرواؤں گا, اتنے نیک کام کروں گا. اے پروردگار تو جھوم جائے گا, اے پروردگار تو خوشحال ہو جائے گا. اب بہرحال یہ ہماری نسبت سے جملے ہیں, خداوند متعال کے لیے زیبا نہیں. بہرحال ہے پروردگار تو بہت خوش ہو جائے گا, اتنے نیک کام کروں گا. پروردگار کہتا ہے فرشتوں جتنے نیک کاموں کی اس نے نیت کی ہے سارے کے سارے نیک کاموں کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھ ڈالو, لیکن اسے پیسہ. اب یہ بڑا بھپرتا ہے, کیا مطلب ہے بھائی, کیا مطلب کیا ہے؟ پیسہ تو کیوں چاہتا تھا, کس ہدف کے لیے چاہتا تھا؟ جس مقصد کے لیے چاہتا تھا مقصد تو تجھے پہنچا دیا گیا, بس در واقع بات میں ہاں دال میں کچھ کالا تھا, یہ فقط پلاسٹک کوٹنگ تھی, اس کے ذریعے سے خدا کو بولنا اے پروردگار پیسہ تو دے دے بعد میں دیکھیں گے. پھر کون پلٹ کے دیکھتا ہے؟ ان الانسان یطغى ارآہ استغنا, ان الانسان یطغى ارآہ استغنا. جب اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے نا کہ میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سنا ہے بعض لوگوں کی زبان پر اللہ کا سب کچھ دیا ہو, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. واقعا یہ عبد کے منہ پر یہ الفاظ نہیں سجتے ہیں. جو عبد ہے وہ چاہے سختیوں میں ہو چاہے رفا اور آسائش میں ہو اتنی ہی شدت سے اس کی زبان پر جملے آتے ہیں, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ, اتنی ہی شدت سے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے پروردگار انی الی رحمتک فقیر, اے پروردگار میں تیری رحمت کا محتاج ہوں. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, اے پروردگار مجھے میری ذات پر نہ چھوڑنا, سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے, مجھے طاقت دے کہ میں اس کا شکر بجا لا سکوں. بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی, ہمیں نہیں معلوم کون سا امتحان ہمارے لیے سہل اور آسان ہے. یہ جو مولا نے فرمایا کہ ایک مشکل انسان کے لیے یہ ہے کہ حلال میں حساب ہے حرام میں عقاب ہے, اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. دو بندے مومن مومن ہیں, صاحبان ایمان میں سے ہیں, دونوں حساب کے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے, دونوں کو آ جائے گا حساب دو. یہ فقیر جو ہے وہ پوری زندگی تو بیچارہ شور مچاتا رہا, وہاں پہ جا کے کہے گا اے پروردگار دیا کیا تھا جس کا حساب لے رہا ہے, کس چیز کا مجھ سے حساب لے رہا ہے؟ تو پروردگار کہے گا اس مقام پہ سچا ہے, اس کو جانے دیا جائے, اس کو گزار دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جنت میں جائیں. اور وہ دوسرا بندہ ہے مومن, حلال کا حساب دے رہا ہے, حساب دے رہا ہے. عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی, بارہا میں نے جملے تکرار کیے, کلام امام میں مبالغہ نہیں پایا جاتا. امام معصوم کا یہ ارشاد ہے, حساب دیتے دیتے اتنا پسینہ بہے گا, اتنا پسینہ بہے گا جو 40 اونٹوں کو سیراب کر پائے گا. آسان نہیں ہے حساب دینا, مگر یہ کہ یہ پاکیزہ ہستیاں ہمارے ہاتھوں کو تھام لیں, ہم اپنے عمل پر قیامت نہیں جانا چاہتے. اے پروردگار ہمارے عمل کے سبب سے ہمارے ساتھ فیصلہ نہ کرنا, اپنے فضل سے فیصلہ کرنا, وگرنہ انسان کے لیے آسان نہیں ہے حساب و کتاب دینا. بس مولا فرماتے ہیں دوسری مصیبت یہ ہے کہ حلال میں حساب ہے حرام میں عقاب ہے. تیسری اور آخری مصیبت جو امام علی مقام نے اس مقام پر ارشاد فرمائی, اور وہ یہ ہے کہ اے انسان سن, جیسے جیسے ایک نہ ایک دن تیرا ختم ہوتا جا رہا ہے, ایسے ایسے تو اپنے اینڈنگ پوائنٹ اپنے ڈیسٹینیشن سے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے, اور تجھے یہ خبر بھی نہیں ہے کہ تو جنتی ہے یا جنتی نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان تمام ہو جائے اور انسان کو یہ یقین پیدا نہ ہو سکے کہ میری مغفرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, بہت سخت ہے عزیزان گرامی, بہت سخت ہے. کیا کریں, کس طرح سے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کریں؟ اس کو سورہ مبارک عصر نے بہت ہی آسان لفظوں میں بیان کر دیا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہر دن کو ایمان اور عمل صالح سے بھر دے نقصان سے محفوظ رہ جائے گا. اپنے ہر دن کو ایمان اور عمل صالح سے بھر دے, گناہ کو تیری زندگی سے نکال دے, تو خود احساس کرے گا کہ میں جنت اور بہشت سے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہوں. جتنا علی کے کردار کی جھلک تیرے وجود میں بڑھتی چلی جائے گی, یہ نورانیت تجھے خود احساس دلاتی چلی جائے گی کہ میرے رب نے مجھے پسند کر لیا ہے, منتخب کر لیا ہے. اپنے ہر ہر دن کو بہت ہی توجہ کے ساتھ گزارے ہیں عزیزان گرامی. میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی, امام معصوم نے کل بھی چاہتا تھا اس مطلب کو بیان کرنا, میں انشاءاللہ آئندہ روز آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا. امام معصوم بیان فرماتے ہیں, دیکھو ایک ایک دن کو کیسے گزارنا ہے, اسے طریقہ بیان کیا ہے کلام امام میں کہ اس دن کو کیسے ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے, اور جب یہ دن ختم ہو جائے تو اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ میں نے آج کے دن سے کمایا یا نہیں کمایا. جس طرح سے دنیا میں بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں, روزانہ کا روزانہ حساب ختم کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آج کے دن کتنا کمایا گیا. ایزان گرامی بین ہی اسی طرح سے انسان کو کہا گیا کہ اپنا حساب کتاب کرے. بہت ساری روایتیں کہ جن کا ما حصل یہ ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ, قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو اپنا حساب و کتاب خود ہی لے لو. قبل اس کے کہ فرشتے تمہارا حساب و کتاب کھولیں, تمہارے پاس اپنا حساب و کتاب ہونا چاہیے. آپ نے ایک امپلائی کو دیکھا ہے نا کہ اسے معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد امپلائر میرا حساب لینے والا ہے, تو پہلے سے اپنا حساب و کتاب سیٹ کر کے رکھتا ہے تاکہ جب حساب دینے کی باری آئے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. ایک سوال کے جو اکثر صاحبان ایمان کرتے ہیں, اذان گرامی بس اس پر اپنی تقریر کو آج کی حد تک تمام کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم بارہا ان چیزوں کو سنتے ہیں لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آ پا رہی ہے, ویسی کی ویسی ہی ہے, اسی ڈگر پر ہے, کوئی بڑی تبدیلی واقع نہیں ہو پاتی. ان غفلت کے پردوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے کیسے ہٹائیں, اس مقام پر چند جو ہے وہ چھوٹی چھوٹے, یعنی جسے کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ نہ آپ کا خرچہ اور نہ ہی بہت زیادہ آپ کا وقت لینے والی چیزیں ہیں, لیکن ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان انہیں اپنی زندگی میں لے آئے تو غفلت کے پردے اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں. کلام معصوم سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, ایک درود پڑھ دیجئے, محمد و آل محمد. فرمایا چاہتے ہو غفلت سے نجات حاصل کرنا. انسان سنتا ہے کہ بھائی یہ رائٹ وے, یہ صحیح طریقہ ہے, اس کے باوجود بھی اس دنیا کے چکر سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پا رہا ہے. فرمایا اگر چاہتے ہو اپنے آپ کو غفلت سے باہر نکالنا, یہ چند امور بجا لے آؤ, اور یہ چند امور بہت ہی زیادہ مرتبط ہیں ماہ مبارک رمضان سے. ایک, اپنے خیالات میں اچھائی اور پاکیزگی کو بھر دو. نیک عمل نہیں بھی کرنا چاہتے ہو نا کل کو, مثلا تم سے نہیں بھی سرزد ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن تمہارے خیال میں برائی نہیں ہونی چاہیے, اچھے خیالات سے اپنے دماغ کو بھر دو, خدا تجھے غفلت سے باہر نکال دے گا. لیکن دن میں جو ہے وہ جب میز پر بیٹھا ہے فل ٹائم, اس کے جو ہے وہ ذہن و گمان میں کیا کہہ سکتے ہیں دماغ میں یہی بات گھوم رہی ہے کہ کس طرح سے سامنے والے کو فراڈ دینا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ چکر چلانا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ اپنی شے بیچنی ہے, ایزان گرامی بہرحال چاہے گا بھی تو غفلت سے باہر نہیں آ سکتا. آج کے دن کے بعد تہیا کر لے, میں نے اپنے دل میں اپنے دماغ میں سوائے اچھائی کے اور کسی شے کا خیال نہیں لانا ہے. وہ کہتے ہیں نا بھائی بندر کا خیال نہیں لانا تو بار بار آتا ہے, تو آپ کہیں کہ میں نے صرف اچھائی کا خیال رکھنا ہے اپنے دماغ میں, برائی کا خیال نہیں لانا ہے. آپ اچھائی سے اپنے دماغ کو, اپنے وجود کو, اپنے ذہن کو, اپنے قلب کو بھر دیجیے, ایزان گرامی غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے. شیطان کہتا ہے کہ اس کے بارے میں سوئے زن رکھو, میں سوئے زن نہیں رکھوں گا, انشاءاللہ اس نے اچھا کام کیا ہوگا میرے میں. ہر چیز میں ایک اچھائی کو اپنے دل و جان کی نسبت سے جو ہے وہ عطا کرتے چلے جاؤ, غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے. دو, ایک عدد سوٹ خرید لیجئے. کہیں گے مولانا صاحب آپ کی شاید دوسری باتیں ہم نے قبول نہیں کی ہوں گی, اس بات میں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں, آپ سے بولے بغیر ہم خریدتے رہتے ہیں, آپ پریشان نہ ہو. ایک عدد سوٹ خرید لیجئے اور روزانہ زیب تن تو نہیں کر سکتے لیکن اس کی زیارت کیجئے. آپ کہیں گے کیوں مولانا زیب تن نہیں کر سکتے, ہم اپنی سائز کے مطابق بنائیں گے. آپ بناؤ گے تو اپنی سائز کے مطابق, لیکن پسند نہیں ہوگا آپ کو زیب تن کرنا. یہ کلام معصوم ہے, میں نے آپ سے عرض کیا تھا شاید گرا گزرے, شاید گرا گزرے, لیکن اگر چاہتے ہیں غفلت کے دبیز موٹے پردے نا, اتنا عرصہ ہو گیا باہر نہیں نکل پا رہے ہیں, تو یہ موٹے پردوں کو چاک کرنے والی شے ہے. کوئی خرچہ نہیں ہے, اگر آپ کو ہدیے میں چاہیے تو میں اس کا وسیلہ فراہم کر دیتا ہوں, یہ سوٹ ہدیہ ہدیتاً میری جانب سے اگر آپ قبول کرنے کو تیار ہیں. فقط شرط یہ دن میں روزانہ ایک مرتبہ اس کی زیارت کرنی ہے. یہ فقط بزرگوں کے لیے نہیں ہے, جوانوں کے لیے ہے. اپنے بچے کو بچپنے سے تربیت دیں, یہ وہ لباس واقعی ہے کہ جس کے ساتھ اس نے اپنی پوری زندگی اخروی کو بسر کرنا ہے. اس سوٹ کو اپنے ہمراہ رکھیے, اذان گرامی مسلسل اسے دیکھتے رہیے. شیطان لعین کی کیوں انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, اس لیے کہ سمجھتا ہے سب کچھ یہی دنیا ہے. جب یہ سوٹ دیکھتا رہے گا نا, دیکھیں جب شادی کا سوٹ دیکھتا ہے انسان کو تو کیا یاد آتا ہے بھائی, دلہن ہو یا دلہا. ایک اچھی رسم ہمارے معاشرے میں اب آ چکی ہے اللہ کا شکر ہے, وہ اتنا مہنگا ترین سوٹ, اب کبھی موقع ملا تو اس بارے میں کہا جائے گا. بہرحال اب وہ اس سے تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے کہ بھائی ہم سستا تو نہیں خرید سکتے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ہماری بے عزتی. میں نے آپ سے عرض کیا در اہل بیت سکھاتا ہے عزت کسے کہتے ہیں, بے عزتی کسے کہتے ہیں. نہیں نہیں بھائی صاحب ہماری بے عزتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے مہنگا خریدا, ایک اچھی رسم آ گئی ہے کہ اب وہ پہنا تو جاتا نہیں ہے, بہرحال کسی دوسری مومنہ کو دے دیا کہ وہ جو ہے وہ اپنے شادی کے امور میں اسے استعمال کر لے. بہت اچھی بات ہے ایزان گرام, واقعا بہت اچھی بات ہے, کسی کا بھلا ہو جائے گا, کیا فائدہ اسے سجا کے رکھا ہوا ہے. پتہ نہیں اکثر و بیشتر تو صاحبان ایمان کہتے ہیں جب دیکھتے ہیں ساری یادیں اچھی یا بری نہیں معلوم بہرحال تازی ہو جاتی ہیں, کہ کیا دن تھے اور کیا دن ہیں. اگر در اہل بیت کے مطابق انسان زندگی بسر کرے, قسم بخدا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, واقعاً ہم تعلیمات اہل بیت سے دور ہیں, تو یقین جانیے 60 سال کی عمر میں, 70 سال کی عمر میں, 80 سال کی عمر میں, ٹھیک ہے اپنی بات کے اعتبار سے یہ جملہ نہیں, یہ بہت چھوٹا ہوں اپنی اس بات میں, لیکن آپ کو یقین دلا سکتا ہوں اگر اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان زندگی بسر کرے تو ہر روز ایسا ہے جیسے شادی کا دن. میاں اور بیوی اگر اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں تو ہر روز ان کی محبتوں میں اضافہ. اب بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں کہتا چلا جاؤں, یہ جو مادی محبتیں ہوتی ہیں نا, یہ جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں, یہ وصال پر, میرے جوان دوست خوب ہنس رہے ہیں, بہرحال اب بیدار ہے, اب بدن کچھ نہیں کر سکتا, اب یہ جو بھرا ہوا پیٹ ہے نا, یہ کچھ نہیں کر سکتا چونکہ پیغام پہنچ رہا ہے. ان کے لیے بھی پیغام ہے, ان کے بزرگوں کے لیے بھی پیغام ہے, خیال رکھیے گا بھائی, ان کا فراموش نہیں کیجیے گا. بہرحال خوب, کیا بات میں آپ کی خدمت پیش کر رہا تھا, ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واقعا ایسا ہی عزیزان کرام, اگر میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو ہر دن گزشتہ دن سے بہتر ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہم اپنے شادی کا سوٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا دن تھے اور کیا دن ہیں, لیکن اگر خدا کے اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے تو انسان احساس کرے گا وہ بھی کچھ دن تھے اور آج کے دن کیا ہیں. اس جملے کو آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں, اس پر غور و فکر کیجئے گا, واقعا ایسا ہی ہے. مادی اور روحانی نعمتوں کے مابین عظیم ترین فرق یہی ہے, وہ محبتیں جو مادی بنیادوں پر استوار ہوتی ہیں وہ وصال پر آ کے ان کا ڈرا بیک شروع ہو جاتا ہے, ان کا جو ہے وہ فالنگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے, گرنا شروع ہو جاتی ہے, یعنی محبت کا جو بھی لیول ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا. لیکن وہ محبتیں جو روحانی بنیادوں پر, معنوی بنیادوں پر, باطنی بنیادوں پر, ایک دوسرے کے روحانی کمال پر مبتنی ہوتی ہیں, وصال پر ختم نہیں ہوتی ہیں, بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, وصال پر ختم نہیں ہوتی, اس لیے کہ اب اپنے ہدف کے لیے مل کر ہم نے کوشش کرنی ہے. لہذا جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ویسے ویسے انسان بلندیوں کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے. ایزان گرامی, بہرحال اگر چاہتے ہیں غفلت کے دبیز موٹے پردے ہماری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جائیے, اس سوٹ کی خریداری کیجیے. بہت ساروں نے خریداری کی ہوئی ہے, بہت ساروں نے خریداری کی ہوئی ہے, لیکن پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے. نہیں, فقط خریداری نہیں کرنی ہے, خریداری کیجیے, روزانہ اس کی زیارت بھی کیجیے. دو واقع ہے ایزان گرامی, اپنے بچوں کے لیے خریدیجیے, موت محبت کرنے والی شے ہے. علی سے جتنی محبت ہے, علی کے چاہنے والے, میرا مولا یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایک طفل کو, ایک بچے کو ماں کے سینے سے کیا محبت ہوگی, علی کو اس سے کہیں زیادہ موت سے محبت ہے, علی کو اس سے کہیں زیادہ موت سے محبت ہے. اس لیے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے, موت اپنے محبوب سے وصال کا نام ہے. موت انسان کو جدا نہیں کرتی عزیزوں, موت انسان کو ملا رہی ہے. وہ جو حسرتیں تمنائیں انسان دن میں لیے ہوئے تھے, کاش اس دنیا میں وہ لمحہ اور مرحلہ آ جائے کہ میں اپنے مولا کے رخ انور کی زیارت کر سکوں. جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے عزیزوں, یہ عین روایت ہے, جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے یہ چہاردہ پاکیزہ معصوم ہستیاں اس کی زیارت کو آتی ہیں. شہزادی سلام اللہ علیہ مومن کی زیارت کو آتی ہے, فقط علی زیارت کو نہیں آتے. بس اگر چاہتے غفلت کے پردوں کو اپنی نگاہوں سے ہٹانا, کفن خریدیے, روزانہ اس کی زیارت کیجیے. آسان طریقہ یہ, مصلی عبادت میں اسے رکھیے, جب کبھی مصلی عبادت کو نماز کے لیے بچھائے آپ کی نگاہ پڑے, ایک کلام اس سے کیجیے, اے میرے لباس واقعی مجھے اس قابل بنا دے. ہمارے استاد نے ایک بہت اچھا ایک ایرانی شعر ہے فارسی زبان کا, کہ جس کو انہوں نے اس مقام پر پیش کیا, آپ فرماتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے, سارے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, بچہ رو رہا ہوتا ہے. اے انسان تو اپنے آپ کو اس قابل بنا دے کہ جب تو اس دنیا سے جائے سارے رو رہے ہوں تو خوش ہو رہا, سارے گریا کر رہے ہوں لیکن تو خوشی سے پھولے نہ سمائے, اس قابل ہو سکے کہ جب اس لباس کو زیب تن کرے تو ویسے ہی لگے جیسے ایک دھولا لگتا ہے. 3, اگر چاہتے ہیں غفلت کے دبیز موٹے گناہ انسان کو جو جکڑے ہوا ہے نا, انسان احساس کرتا ہے میں کیسے اس سے اپنے آپ کو باہر نکالوں. عزیزان گرامی, 10 بستہ ملتمس ہوں, اس پر توجہ کریں اور اسے اپنی زندگی کا شیوا قرار دے دیں. 3, اپنی واجب نمازوں کو ان کے اول اوقات میں پڑھ دیجیے. جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, گھر میں کام کاج میں مصروف ہیں, ہوم ورک کرتے ہیں, کسی بھی شعبے اور پیشے سے آپ کا تعلق ہے, اس کو کر کے دیکھیے. ایک بہت بڑے عارف, ظاہراً آغا قاضی تبا تبائی علیہ الرحمہ کے جو نجف میں دفن ہے, آپ کا یہ جملہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں بجا لاؤ اور پھر اس کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرو, اگر تمہاری دعا پوری نہ ہو تو مجھ پر لعنت بھیجنا. کتنے دقیقہ لیتے ہیں زیادہ, سارے صاحبان ایمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کیوں اسے آخری وقت میں لے جاتے ہیں؟ اول وقت میں پڑھیے اور خدا بند مطال سے یہ اعلان کیجئے ہر روز میں 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ, اے پروردگار آج تیری خاطر ساری دنیا کو منہ موڑ کے آیا ہوں, کل کو تو ساری دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہ موڑنا چاہے گا, اس کے لیے بھی تیار اور آمادہ ہوں. جاب کرتے ہیں, اپنے باس سے بات کیجئے. دیکھیں عزیزان گرامی, جب انسان کسی شے کو اہمیت دیتا ہے تو اس کے لیے بات کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے. سر میں ان شرائط پر کام کر سکتا ہوں؟ آپ کہیں سر میں سارا کام کروں گا, میں 5 منٹ 10 منٹ اوور ٹائم دینے کو تیار ہوں, لیکن نماز کے وقت مجھے جانے دیا جائے. ٹھیک ہے, کوئی ریئر کیسز آ جاتے ہیں, کوئی ایکسٹرا آرڈینری ایمرجنسی کیس آ جاتا ہے, وہاں پر اسلام بھی کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن نارمل کنڈیشن میں, عام حالت میں انسان کوتاہی کر رہا ہوتا ہے, یہ کام تھوڑی دیر بعد بھی ہو سکتا ہے. بس اپنی نمازوں کو اس کے وقت میں بجا لائیں. اور جب نماز کا تذکرہ آ گیا, چونکہ یہ روایت بھی اسی سے متعلق ہے, لہذا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں, انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے توسط سے کچھ نمازوں کی مقدار کو بڑھا دیجیے. یہ ایک نماز کا تذکرہ خصوصیت سے کلام معصوم میں آیا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو لم یکتب من الغافلین, کہ تمہارا شمار غافلوں میں سے نہ ہو, تو نماز عشاء کے بعد, اور آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے میکسیمم آپ کا 5 منٹ لے گا, نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نافلہ جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے, اسے اس طریقے سے بجا لاؤ کہ پہلی رکعت میں نماز میں سورہ مبارک الحمد کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت, اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت. یعنی در واقع وہ فارمولا جو اس نماز کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز میں 100 رکعت 100 آیے قرآنیہ کی تلاوت کی جا سکے, اور چونکہ سورہ مبارکہ واقعہ 96 آیتوں پر مشتمل ہے, سورہ اخلاص 4 آیتوں پر مشتمل ہے. امام معصوم بیان کرتے ہیں, میرے بابا یعنی چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلات والسلام, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, آپ فرماتے ہیں کہ میرے بابا یعنی 5ویں امام, امام محمد باقر علیہ الصلات والسلام, اسی طرح سے نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نافلہ کو بجا لایا کرتے تھے. جو شخص اس نماز کی تلاوت کرے گا پروردگار اسے غافلوں میں سے شمار نہیں کرے گا, انشاءاللہ تدبر کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ. سورہ واقعہ کچھ بھی نہیں ہے زان گرامی, درواقع قیامت کے 3 گروہوں کا تذکرہ ہے, درواقع آخرت کی یاد ہے, درواقع انسان کو مابعد الموت کی طرف لے جاتا ہے کہ انسان بھولنے نہ پائے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. 4, وہ شے کہ جو انسان کو غفلت سے بچا سکتی ہے, رات کو سونے سے قبل, یہ خصوصیت سے کلام معصوم ہے. اگر آپ مجھ سے بعد میں ایڈریس بھی چاہتے ہیں, میں ان ساری روایتوں کا ایڈریس بھی آپ کو دے سکتا ہوں. امام معصوم فرماتے ہیں چاہتے ہو کہ تمہارا شمار غافلوں میں نہ ہو, رات کو سونے سے قبل 10 آیات قرآنیہ کی تلاوت کرو پھر سو جاؤ. 10 آیات قرآن, جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, اگر غور و فکر کریں گے, تدبر کریں گے, اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں گے, انشاءاللہ ہر روز ایک پیغام آپ کو دے گی, غفلت کے پردے گناہ سے انسان کو نجات عطا کرتی چلی جائے گی. اب اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ بہت زیادہ آپ کا وقت لینے والی ہیں, اور آہستہ آہستہ انسان کے دل میں جو ہے وہ امید کو, کرن کو, روشنی کو, نور کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اجاگر کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک اور شے بس آخری آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیے دیتا ہوں. 3 چیزوں کو اپنی زندگیوں میں کم کر دو, یہ بہت مشکل ہے. 3 چیزوں کو اپنی زندگیوں میں کم کر دو. خداوند متعال جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے, جب کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے, تو ان 3 چیزوں کی کمی اسے عطا کر دیتا ہے. اچھا, ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں جو چیزیں پیش کی اس کو میں ذرا ریپیٹ کر لوں. کفن کے لیے آمادگی رکھیں, 2 رکعت اپنی واجب نمازوں کو ان کے اوقات میں بجا لائیں, قرآن کریم کی 10 آیتوں کی تلاوت سونے سے پہلے اور اسی طرح سے 2 رکعت نماز نافلہ جو نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے کہ اس میں بھی 100 آیات کریمہ قرآنیہ کی تلاوت. اذان گرامی نے تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو وہ چیزیں جو انسان کو غفلت سے نجات دلاتی ہے وہ کیا کیا ہے؟ قیامت کی یاد, قرآن سے انس, نماز سے انس. خلاصہ اگر ہم کریں, نماز سے قربت, قرآن سے قربت, اس دنیاوی زندگی کے بعد والے جہان سے قربت, اور آخری مطلب, تین چیزوں کو اپنی زندگیوں میں کم کر دو. ایک طعام, دو کلام, تین منام. اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب خداوند متعال کسی بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے تو اس کے کھانے کی مقدار کم ہو جاتی ہے, اس کے بولنے کی مقدار کم ہو جاتی ہے, اور اس کے سونے کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے. موت سے, بس ابھی آخری جملہ بس میں نے ربط مصائب دینا چاہتا ہوں, فقط آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنے کے یہ بات بیان کرنے کی خاطر کہ اس خطبہ شابانیہ کو توجہ سے پڑھیے. یہ خطبہ شابانیہ, اس کے ذریعے سے ماہ مبارک رمضان کی وہ معرفت انسان کو عطا کی جا رہی ہے کہ اگر انسان اس واقعی معرفت سے بہرہ مند ہو جائے تو غفلت دور کرنے کے جتنے طریقے ہیں وہ انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں. یہ ماہ مبارک رمضان انسان کو پریکٹس کروا رہا ہے کھانے کو کم کھانے کی, یہ ماہ مبارک رمضان انسان کو پریکٹس کرواتا ہے کم بولنے کی, یہ ماہ مبارک رمضان انسان کو پریکٹس کروا رہا ہے کم سونے کی, یہ ماہ مبارک رمضان انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے قرآن اور نماز سے قریب کرتا ہے. بس اگر انسان چاہتا ہے تو صحیح طریقے سے اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کر لے, غفلت کے پردے ہٹتے چلے جائیں گے. کلام معصوم کے مطابق جیسے جیسے یہ مہینہ ختم ہوتا چلا جائے گا ایسے ایسے انسان کا نور کی جانب سفر شروع ہوتا چلا جائے گا, گناہوں اور گندگیوں کی نجاست سے باہر آتا چلا جائے گا. اس دن سے ڈریے اذان گرامی, اس دن سے ڈریے کہ جس دن یہ قلب مکمل طور پر سیاہ ہو جائے. ثم مکان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. اللہ نے اسے سفید قرار دیا ہے, اللہ نے اسے روشن قرار دیا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسی قلب سفید پر ایک سیاہ نقطہ نمودار ہو جاتا ہے. اگر انسان توبہ کر لے دوبارہ سے وہ نقطہ مٹ جاتا ہے, لیکن اگر توبہ نہ کرے تو آہستہ آہستہ اس کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پلٹنے کا امکان باقی نہیں رہتا ہے. آپ حضرات کا اس مقدس مقام پر تشریف لانا اور ہم سب کا مل کر یہ توفیق پانا کہ ذکر اہل بیت کر سکیں, یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی بھی پلٹنے کی گنجائش ہے. لہذا نا امید نہ ہوئیے, وگرنہ 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 خدا نہ خواستہ کسی کی زندگی میں اگر رزق حرام ہے, عزیزوں ابھی بھی حسین ابن علی اسے چاہتا ہے, پلٹا پلٹا. وگرنہ روز عاشور ہوگا, زہرا کے لخت جگر کے وعظ و نصیحت ہوں گے, اس کے باوجود بھی کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوگا. جب گناہ انسان کے وجود کو سیاہ اور تاریک بنا دیتا ہے عزیزوں, تو مولا یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رزق حرام نے اب انہیں اس طرح سے تاریک اور سیاہ کر دیا ہے کہ پلٹنے کی گنجائش نہیں, ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. گناہ بہرحال انسان کی زندگی سے نعمت اور رحمت کو لے جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماہ مبارک رمضان ہے, اس کے باوجود ہمیں نماز شب کی توفیق نہیں ہو پاتی. معصوم کے پاس فرد آیا, آنے کے بعد کہنے لگا آقا نماز شب کی توفیق نہیں ہوتی, جاگ رہا ہوتا ہوں پھر بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں. جواب دیا قد قیدت کا ذنوبک, تیرے گناہوں نے تجھے جکڑا ہوا ہے, دیکھ زندگی میں کدھر گناہ ہے, اسے اپنی زندگی سے نکال دے. یہ جو بڑے بڑے مرتبے اور پوسٹیں ہوتی ہیں اذان گرامی, اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, ایسے یہ مقام نہیں ملتے. ماہ مبارک رمضان بہترین وسیلہ ہے. آئیے توبہ کرنا چاہتے ہیں نا اذان گرامی, اس ہستی کا وسیلہ قرار دیں کہ اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں کوئی حسینی فوج کی طرف نہیں پلٹ آیا, اس کے پاس دل میں سفیدی پائی جاتی تھی, پلٹنے کی گنجائش تھی, اس لیے پلٹ آیا. حضرت حر علیہ الصلاۃ والسلام, پروردگار متعال آپ کو میرے مولا حسین کے اس عظیم باوفا صحابی کی زیارت اور اسی طرح سے کربلا معلی کی ہر ہر جگہ کی زیارت ہر سال حد اقل ایک مرتبہ, اس سے بھی کئی مرتبہ زیادہ بارہا ہم سب کو عطا فرمائے. جب کبھی حضرت حر کے مزار پر جائیے اذان گرامی, بہت دعا کیجیے خداوند متعال سے مانگیے، پروردگار اے ایک رات میں حور کی کایا پلٹنے والے، اے پروردگار میرے پاس عمل میں کچھ نہیں ہے، لیکن بسا اوقات احساس کرتا ہوں کہ شاید حور کو بچانے والی شے میرے پاس بھی ہے، شاید حور کو بچانے والی شے میرے پاس بھی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے حور کیوں منقلب ہوا؟ دیکھا کہ التش التش کی صدائیں ستا رہی ہیں، جانتا ہے کہ جب اپنی فوج لے کر پہنچا تھا پیاسا تھا، حسین ابن علی نے نہ صرف یہ کہ انسانوں کو سیراب کیا بلکہ جانوروں تک کو سیراب کیا۔ آج حسین کے بچے التش التش کی صدائیں بلند کریں، حور کیسے منقلب نہ ہو؟ لیکن بعض اوقات دل کہتا ہے حور کے پلٹنے کے ایک اہم ترین سبب یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس ہے، اپنی اس محبت میں ہم لوگ سچے ہیں، قسم بخدا سچے۔ میرے مولا نے جب سفر کے لیے آگے بڑھنا چاہا تھا، حور نے باغ فرس کو تھام لیا تھا، اس موقع پر میرے مولا کی زبان پر یہ جملے آئے تھے، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ عربی زبان کے اعتبار سے بہت سخت جملہ ہے ایک انسان کے لیے جملہ۔ اس موقع پر حر کی جانب سے جواب آیا تھا، آقا اگر عرب میں کسی بھی اور فرد نے یہ جملے مجھ سے کہے ہوتے تو میں بھی اسی طرح سے یہ جملے پلٹا دیتا، مگر میں کیا کروں آپ کی ماں فاطمہ زہرا، آقا میں کیا کروں آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں کہوں گا اے حر یہ محبت، یہ احترام، یہ پاکیزگی جو شہزادی سلام اللہ علیہ کی جانب سے تو رکھتا تھا، اس نے تجھے واپس بلا لیا، حسینی فوج میں واپس آ گیا۔ آئیے اپنے زمانے کے امام سے خطاب کیجئے، آقا تیرے زمانے میں زندگی بسر کرنے والے، تیرے یہ چاہنے والے درست خطا کار ہے، گنہگار ہے، بہت خطائیں ہم سے سرزد ہوئی آقا، لیکن آپ سے محبت میں، آپ کی والدہ گرامی، آپ کے جد امجدہ سے محبت میں جھوٹے نہیں ہیں، سچے، آپ کو اسی محبت کا واسطہ، ہمیں دوبارہ سے پلٹا لیجئے۔ بہرحال حر پلٹ کے واپس آئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی دی، اے حر میرے پروردگار نے بھی تجھے معاف کیا، میں نے بھی تجھے معاف کیا۔ مقاتل یہ لکھتے ہیں اور انسان یہ احساس کرتا ہے کہ بہرحال حر کے لیے شرمندگی ہوگی، آقا مجھے اجازت دیجئے میں نبی زادیوں سے، رسول زادیوں سے معافی طلب کر لوں۔ خیام حسینی کے نزدیک پہنچے ہوں گے، سلام کیا ہوگا، ارے حر آیا ہے معافی طلب کرنے کے لیے، عجب نہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی جانب سے جواب آیا ہو، اے میرے بھائی کے مددگار تجھ پر حسین کی دکھیا بہن کا سلام۔ ارے زینب تلاش کر رہی ہوتی تھی جب فوجوں پر فوجیں آتی چلی جا رہی ہے، اپنے بھائی سے پوچھا کرتی تھی بھیا تیرا کوئی مددگار نہیں، حر نے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا ہوگا، خاک کربلا اپنے سر میں ڈالی ہوگی، ارے کیا وقت آ گیا ہے غلاموں پر کہ نبی زادیہ اور رسول زادیہ انہیں سلام بھیجے۔ آقا آپ جب کہ توبہ قبول کر لی ہے، مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دو۔ ایک مرتبہ حر نے اپنا جہاد شروع کیا، حر کا جہاد تمام ہوا، آخری سانسیں ہیں، میرا مولا حر کے لاشے پر پہنچا۔ کربلا والوں میں سے ہر ایک کو یہ شرف نصیب ہوا ہے کہ حسین ابن علی وقت آخر اس کے سرحانے پہنچے۔ ایک غلام کی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، کربلا والوں کا افتخار دیکھیں، غلام اس کے کردار کا عالم یہ ہے، آخری سانسیں ہیں، حسین ابن علی نے اس کے سر کو اپنے آغوش میں رکھا، ارے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دی، اسی اپنے آغوش میں لے لیا، آگے بڑھ کے اپنے رخسار اس کے رخسار پر رکھ دیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے جب ہمارا وقت آخر آئے گا، اگر زمانے کا امام آ جائے اسی طرح سے ہمیں اپنی آغوش میں لے لے، اپنے رخسار ہمارے رخساروں پر رکھ دے، ارے موت کی سختی انسان کو کب یاد رہے گی۔ وہ غلام بھی تڑپ کے کہنے لگا، مم مثلی، ارے کون میری ماں نے دھو سکتا ہے، حسین جیسے آقا نے اپنے رخسار میرے رخساروں پر رکھے۔ حر کے نزدیک پہنچے، حر کے لاشے کو بھی، حر کے چہرے کو اپنی آغوش میں لیا، میں کہوں گا مولا حسین کربلا میں موجود ایک غلام اتنا بلند ہوا کہ وقت آخر آپ اس کے سرحانے موجود تھے، آقا جب عصرِ مشہور آپ زمین کربل پر آؤ گے, کون ہوگا جو آپ کو اپنی آغوش ملے گا؟ عجب نہیں ایک دکھیا ماں کی آواز بلند, اے زاکر حسین, اے میرے بیٹے کی مصیبت پڑنے والے, میں مدینے سے چلی ہوں اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لوں گی. آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر سے خون اور مٹی صاف کروں. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا جو زندگی کے اوقات باقی رہ گئے ہیں تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی زندگی میں سے کچھ بلکہ بیشتر وقت علوم آل محمد کو حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجات لیے ہوئے ہیں, ہر وہ حاجت کے جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے, ہماری دنیاوی و اخروی مصالح رکھتا ہے, واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد قبول و مقبول فرما. جو اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں پروردگار انہیں طیب واسع رزق عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین و مومنات حج و زیارات کے متمنی ہے اس سال اور ہر سال, تیرے گھر کی, تیرے نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام, مراجع اعظام, رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے, صدق دل سے خدا مند متعال سے مانگیے, ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے, کیا ہی بہتر ہو کہ موت کا وہ جو بہترین اور افضل ترین راستہ ہے, پروردگار متعال ہم سب کو نصیب فرمائے. پروردگار ہم سب کو تیری راہ میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں درجۂ شہادت عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے, قید و بند کی صحبتوں سے نجات عطا فرما. اے پروردگار دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان شیعہ یعنی حیدر کرار آباد ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن سے برسر پیکار ہیں واسطہ محمد و آل محمد کا انہیں ان کے دشمنوں پر نصرت و فتح و کامیابی و کامرانی عطا فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنی انفرادی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنی اجتماعی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرما. قلب مضطر و مضطرب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اپنے مرحومین کو ضرور بضرور یاد رکھیے, انہیں فراموش نہ کیجیے, خصوصیت سے جب ماہ مبارک رمضان میں جمعہ کا دن آتا ہے, پروردگار متعال کی جانب سے اجازت دی جاتی ہے, یہ روحیں پلٹ کر آتی ہیں اذان گرامی, ایک مرتبہ اپنے قریبیوں سے خطاب کرتی ہیں, فریاد کرتی ہیں کہ ہمیں نہ بھولیا جائے, ہمیں نہ فراموش کیا جائے. بہرحال انہیں یاد رکھیں, دسترخوان افطار پر, دسترخوان سحری پر اپنے بچوں کو بھی یاد یہ تعلیم دیجیے کہ وہ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں, تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو انشاءاللہ ہمارے پسمندگان بھی ہمیں فراموش نہ کریں. ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے, بانیان مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے, شہداء اسلام ابرار نیکوکار اہل بیت کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والوں کے لیے, وہ کہ جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
وعجل اللهم فرج ولي زماننا.